الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے حرم گزار ہو. اس آیت میں ایک حقیقی مومن کی حالت بیان کی گئی ہے کہ ایک حقیقی مومن کو تقوی کی تمام شرائط کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے. اور تقوی کا حق یا اس کی تمام شرائط کیا ہیں, اس کی جو وضاحت ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے تمام حقوق اور بندوں کے تمام حقوق کا خیال رکھنا, ہر قسم کی نیکی کو بجا لانے کے لیے تیار رہنا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندگی کے آخری لمحات تک بجا لانے کی کوشش کرنا. اللہ اور رسول نے جو حکم دیے ہیں, جو باتیں کہی ہیں, جو پیشگوئیاں کی ہیں, ان پر ایمان لانا اور ان پر یقین کامل رکھنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. صرف مسلمان کا نام اپنے ساتھ لگانا یا اپنے آپ کو مسلمان کہنا ایمان لانے والوں میں شمار نہیں کرواتا, بلکہ یہ عمل ہے اور مسلسل عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنا ہے, جو تقویٰ کی شرائط کو پورا کرنے والا بنا سکتا ہے. اور حقیقی مسلمان بھی وہی کہلاتا ہے جو یہ عمل کرنے والا ہو. پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے مذاہب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل گئے کیونکہ انہوں نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا. اگر تم نے بھی تقویٰ کا خیال نہ رکھا, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر توجہ نہ دی, اپنے فرائض کی ادائیگی پر غور نہ کیا, تو تم بھی ایسے لوگوں میں شمار ہو گئے جو خدا تعالیٰ کی سزا کے مورد بنے, اور تمہاری موت بھی ایسی موت ہوگی جو نیک اعمال بجا نہ لانے والوں کی موت ہوتی ہے. مسلمان ہونا کامل فرما برداری چاہتا ہے. بس ایک مسلمان کو ان باتوں کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. ایک حقیقی مومن کو خدا کا خوف ہمیشہ رہنا چاہیے اور ان باتوں کی تلاش رہنی چاہیے جو خدا تعالیٰ کا فرما بردار بنائیں, حقیقی مسلمان بنائیں. اس کے لیے خواہ دنیاوی نقصان اٹھانا پڑے, تو ایک حقیقی مسلمان کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ, عزیز رشتہ دار, معاشرہ, لیڈر, سیاسی لیڈر, مذہبی لیڈر, غرض کے کوئی بھی ہو, ایک حقیقی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے دور کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص نے خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنا حساب خود دینا. کوئی سیاسی لیڈر, کوئی عزیز, کوئی مولوی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا, کوئی پیر, کوئی گدی نشین کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. بس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا, اس کے نشانات کو دیکھ کر ان پر غور کرنا, اس کے رسول نے جو تقویٰ کے راستے بتائے ہیں ان پر چلنا، ظلموں اور زیادتیوں سے اپنے آپ کو، زیادتیوں میں اپنے آپ کو شامل ہونے سے بچانا، اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے ایک حقیقی مسلمان کی حالت، ورنہ ایمان لانے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے جو تقویٰ سے خالی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ایسے تقویٰ سے عاری لوگوں کی نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں نہ قربانیاں، بلکہ ظاہری نمازیں بھی خدا تعالیٰ کا قرب دلانے کے بجائے ہلاکت کا موجب بن جاتی ہیں. اور جو خدا تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی رضا کی خاطر ہر کام بجا لانے والے ہوتے ہیں، ان کے دشمنوں کا بھی خدا تعالیٰ دشمن ہو جاتا ہے اور ان کے دوستوں کا دوست ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے. بس خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو اس کوشش میں رہتے ہیں کہ جب موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ خدا تعالیٰ کے فرمانبردار اور حقیقی مسلمان بننے کی کوشش ہو. ہم احمدیوں کے لیے تو یہ رسیت ہے ہی، اور ہمیں اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ آخرین میں جو اسلام کی نشست ثانیہ کے لیے نبی مبعوث ہوگا اسے مان لینا، اور ہم نے مان لیا، تو اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانا اور ڈھالنا اور اس پر قائم رہنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہم نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، ہر احمدی کو یہ سامنے رکھنا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں میرے بعض الفاظ اور بعض فکروں سے ظاہر ہو رہا ہوگا کہ میں عامۃ المسلمین کو بھی اس حوالے سے توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب میں نے سیاسی لیڈروں یا مولویوں کا حوالہ دیا تو یہ ان کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کے ذریعے ایک طبقہ ایسا ہے جو ہمارے پروگرام دیکھتا اور سنتا ہے، اور اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے. ان تک جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، بس اس حوالے سے بھی میں ان تک بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو لوگ یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. گزشتہ دنوں مجھے پاکستان سے ہی ایک خط آیا، اور اس طرح کے بعض دفعہ آتے رہتے ہیں. چند دوست جو غیر جماعت ہیں اکٹھے بیٹھ کر ایم ٹی اے دیکھتے ہیں، یا انہوں نے احمدیت کا کچھ مطالعہ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ تمام باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ سن کر، اور زمانے کے تمام حالات دیکھ کر، کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام سچے ہیں اور جماعت احمدیہ حق پر ہے. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم میں معاشرے کا اور مولوی کا خاص طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بزدل سمجھ لیں، اس لیے ہماری تمام ہمدردیوں کے باوجود، ہماری خواہش کے باوجود، ہم جماعت میں اس خوف سے شامل نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک شخص نے اپنے غیر جماعت دوسرے دوست کو کہا کہ اگر یہ جماعت سچی ہوئی تو ہمیں پھر خدا کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے جو سچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. جس سے بس ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ پر چلنے کا ارشاد فرما رہا ہے. جماعت احمدیہ سچی ہے اور یقیناً ہے, اس کی سچائی پر خدا تعالیٰ کی 124 سالہ فعلی شہادت ہی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اور ہونی چاہیے, باوجود منظم مخالفتوں کے جو حکومتوں کی طرف سے بھی کی گئیں اور کی جا رہی ہیں, باوجود علماء کے فتووں سے, ان علماء کے فتووں سے جو سچائی سے ہٹے ہوئے ہیں. بعض ملکوں میں, خاص طور پر پاکستان میں, ان کے کہنے کی وجہ سے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں. باوجود احمدیوں پر مظالم اٹھائے جانے کے, ان کے مالوں کو لوٹنے کے, اغوا اور قتل کرنے کے, گھروں کو جلانے کے, ملازمتوں سے برطرف کرنے کے, بچوں اور کو اسکولوں اور کالجوں میں ٹارچر دینے اور انہیں پڑھائی سے روکنے کے, یہ لوگ نہ صرف اپنے ایمان پر قائم ہیں بلکہ پہلے سے بڑھ کر قربانیوں کے لیے تیار ہیں. بس یہ کافی ثبوت ہونا چاہیے احمدیت کی سچائی کا, ایمان کا. اور جماعت پھر ترقی بھی کر رہی ہے ساری روکوں کے باوجود. بس ایک دنیاوی لحاظ سے کمزور جماعت کی یہ ترقی اس وجہ سے ہے کہ وہ خدا جو نعم المولا و نعم النصیر ہے ہمارے ساتھ ہے, اور یہی خدا تعالی نے مومنوں کی نشانی بتائی ہے کہ خدا تعالی کی تائیدات اور نصرت ان کے شامل حال رہتی ہیں. اب اگر انصاف کی نظر سے دیکھیں تو اسلام کی خدمت کے نام پر جو بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور اپنی طرف سے جو جہادی کاروائیاں بھی کر رہی ہیں, ان کا نتیجہ سوائے اسلام کی بدنامی کے اور کچھ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں اپنے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والوں کو کامیاب کرتا ہوں, ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہوں. کون سی کامیابی ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے؟ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے. اسلحہ ہے تو وہ بڑی طاقتوں سے لیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے پاس تو اپنی نہ کوئی فیکٹریاں ہیں, نہ اسلحہ خانے ہیں یا اس کے کارخانے ہیں. اب شام میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں کی حکومت مخالف جو لوگ ہیں یا گروپ ہے یا مختلف قسم کے گروہ ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کا مغربی دنیا سے یہی مطالبہ ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہو تو ہمیں اسلحہ دو. اب یہ اسلحہ حکومت کا بھی اور حکومت مخالف گروہوں کا بھی, کسی کے خلاف جو بھی استعمال ہو رہا ہے دونوں میں سے, یہ کون لوگ ہیں جن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تقویٰ نہ حکومت میں ہے اور نہ دوسرے گروہ میں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری نہ ایک گروہ میں ہے نہ دوسرے میں. بس یہ دونوں طرف سے تقویٰ سے آری لوگ ہیں اور یہی دین سے دور ہٹنے والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کرنے والے لوگ ہیں. امیر تیمور ایک مسلمان حکمران گزرا ہے جو معمولی حیثیت سے اٹھا اور دنیا کے بہت بڑے وسیع علاقے میں اس کی حکومت قائم ہوئی. وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں جب جنگوں کے لیے میں نکلتا ہوں یا کسی بھی ملک پہ حملہ کیا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمان بادشاہ جو وہاں ہیں وہ عوام کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اور یا دین پر قائم ہے کہ نہیں. اگر عوام کا حق نہیں ادا کر رہے نہ ہی وہ دین پر قائم ہے اور ظلم و بربریت ان ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے تو میں انہیں پھر ان پر حملہ کرتا ہوں, ان کے زیر کر لیتا ہوں اور پھر وہاں ایسا نظام جاری کرتا ہوں جو اسلامی نظام ہو. اس وجہ سے جو مجھے کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی اس مدد عطائی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو بہرحال جس طرح وہ بیان کرتا ہے اس کی بہت سی پالیسیاں انصاف پر مبنی ہیں تھیں جس کی وجہ سے وہ کامیابیاں حاصل کرتا رہا. شاید اس زمانے کے بادشاہوں میں بعض ظلم بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ اس زمانے کے بادشاہوں میں سب سے بہتر وہ تھا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا رہا. ایک اصول اس نے بتایا اپنا کہ حکومت کرنے کے لیے انصاف, حکمت, دانائی, غریبوں کا بھی خیال رکھنا, عوام کا خیال رکھنا, حکومت کے کرندوں کا بھی خیال رکھنا. جہاں حملہ کیا ہے, جن ملکوں کو زیر کیا ہے, ان کے عوام کا بھی حق ادا کرنا, ظلم نہ کرنا. یہ اگر کسی چیز کے 9-10 حصے بنائے جائیں تو کہتا ہے میری کامیابی کے 9 حصے ان چیزوں پر مشتمل ہیں اور ایک حصہ صرف تلوار کا ہے. اب اگر ہم ہر اسلامی ملک میں جھانک کر دیکھیں تو ان میں صرف اپنے مفادات نظر آتے ہیں, رعایا اور عوام کی کوئی فکر نہیں کسی کو, صرف اپنے تخت اور اپنے حکومت کی فکر ہے. علماء ہیں تو وہ اپنا کام چھوڑ کر مسلمانوں کی دینی تربیت کرنے کے بجائے اقتدار کی دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں, یا پھر کچھ ایسے ہیں جو اسلام کے نام پر دہشت گرد تنظیموں کو چلا رہے ہیں یا ان کی مدد کر رہے ہیں. دینی مدرسوں میں جہاد کے نام پر بچوں کی عسکری تربیت کی جاتی ہے, اسلحے کے استعمال اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والے بم بنانے کے لیے طریقے سکھائے جاتے ہیں, اور یہ سب کچھ استعمال کس کے خلاف ہونا ہے؟ مسلمانوں کے. مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہوا ہوا ہے. اسلام جو امن اور محبت کا مذہب ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ امن, حفاظت اور تکلیفوں اور مشکلات سے نکالنے والا, آج اس مذہب کو ان لوگوں نے اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو تو پہلے مسلمان تنظیموں کو نام لیا جاتا ہے اور اکثر تنظیمیں اس کو قبول بھی کر لیتی ہیں, اور قبول نہ بھی کریں تب بھی ان پر ہی شک جاتا ہے. گزشتہ دنوں امریکہ میں جو میراتھن ہو رہی تھی, دوڑ رہے تھے کھلاڑی, ان کے جو وہاں دو بم دھماکے ہوئے ہیں, جو ظلم ہوا ہے, تو فوراً یہ لوگ جو اسلام مخالف ہیں, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو تیار رہتے ہیں, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے یہ کیا ہوگا. پھر تنظیم کا نام نہیں لیتے, وہ تو مسلمانوں کا بحثیت مجموعی کہتے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ اس دفعہ ان تنظیموں کی طرف سے بھی انکار کیا گیا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, لیکن اگر صرف یہی بیان دیتے تو کافی تھا. لیکن کیونکہ تقوی اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت, اس کے احکامات پر عمل کرنے سے یہ لوگ آ رہی ہیں, اس سے دور ہٹے ہوئے ہیں, اس لیے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے کیا تو نہیں, لیکن جس نے بھی کیا ہے اس نے بہت اچھا کیا اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. تو ان ہتوں پر حملہ کر کے جو دنیا سے جمع ہوئے ہوئے تھے, کیا ملا؟ یا ان حمایت کرنے والوں کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم سے زیادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور کو محبت نہیں ہے, اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور تعلیم کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں. محبت کرنے والے تو محبوب کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اہمیت دیتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ میں بھی معصوموں, بچوں, عورتوں, بوڑھوں, راہبوں کو نقصان پہنچانے سے منع کیا. قرآن کریم نے تو خاص طور پر ہر مذہب کی حفاظت کی ہے جنگ کی اجازت دے کر. کجا یہ کہ جنگ کے بغیر کئی جانوں کو تلف کر دیا, کئی لوگوں کو ان کے آزار سے محروم کر دیا, بہت سارے لوگ جو بچے ہیں ان کے بھی کسی کا بازو کاٹنا پڑا, کسی کی ٹانگ کاٹنی پڑی. اس لیے ایک اخبار پہ امریکن نے لکھنے والے جرنلسٹ نے, یا کالم لکھنے والا تھا شاید, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا صرف ایک علاج ہے کہ تمام مسلمانوں کو قتل کر دو. یہ جرأت غیر مسلموں میں کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کو ہوا خود مسلمان دے رہے ہیں. جہاں مغرب میں تو اکا دکا یہ واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد باتیں سننی پڑتی ہیں, اسلامی ممالک میں تو بے چینی تقریباً 70% ممالک میں ہے اور روز کا معمول ہے. پاکستان میں دیکھ لیں, افغانستان میں دیکھ لیں, مصر میں دیکھ لیں, شام میں دیکھ لیں, لیبیا میں دیکھ لیں, صومالیہ میں دیکھ لیں, سوڈان میں دیکھ لیں, الجزائر میں دیکھ لیں, ہر جگہ مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے, اور ظلم یہ ہے کہ مذہب کے نام پر کر رہا ہے. اگر ظلم کرنا ہی ہے تو کم از کم مذہب کے نام پر تو نہ کریں, اس قتل و غارت کو جہاد کا نام تو نہ دو. جن اسلامی ملکوں میں کھل کر دہشت گردی نہیں ہے تو وہاں کے عوام کے حق ادا نہیں کیے جا رہے, انصاف وہاں نہیں ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اب سعودی عرب میں جو تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے, بڑا امیر ملک کہا جاتا ہے, وہاں بھی غریب لوگ ہیں, غریب بیوائیں, یتیم بچے دو وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. کہنے کو تو اسلام کے نام پر عورت کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے, کام کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے ان لوگوں نے, لیکن اس کی ضرورت کا خیال بھی حکومت کو جو رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں رکھا جاتا. جو راشن مقرر کیا ہے, اگر کیا بھی گیا ہے تو وہ بھی اتنا تھوڑا ہے کہ پیٹ نہیں بھر سکتا کسی کا. بادشاہوں کے اپنے محلوں میں تو دیواروں پر بھی سونے کے پانی پھرے ہوئے ہیں. تیل کی دولت کا بے انتہا سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, لٹایا جا رہا ہے, اور رعایا جو ہے بھوکی مر رہی ہے. کچھ عرصے ہوا ٹی وی پر ایک پروگرام آیا تھا, ڈاکومنٹری دکھائی گئی تھی, جس میں یہ حقائق بیان ہوئے تھے کس طرح ان سے سلوک کیا جاتا ہے, کس طرح کیسی حالت میں وہ رہتے ہیں لوگ. اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک کا حال ہے, بے چینی اور بے انصافی, ظلم و تعدی, حکومت کا حق ادا نہ کرنا, یعنی جو اس کے ذمہ رعایا کا حق ہے, اور اسی طرح عوام جو ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے. اور جب عوام کو موقع ملے تو ان کی طرف سے بھی ظلم کا اظہار ہوتا ہے. یہ سب تقویٰ سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے اپنے آپ کو باہر نکالنا. کہنے کو تو کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کامل اور مکمل تعلیم ہے, اور یقیناً ہے, لیکن ان کی یہ بات کہ اس وجہ سے ہمیں اب کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے, کسی مسیح و مہدی کی ضرورت نہیں ہے, کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں غلط ہیں قطع نظر اس کے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ اس زمانے میں زمانے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا شخص مبعوث ہوگا. خود زمانے کے حالات بھی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تعلیم کو بھلا چکے ہیں, مساجد تو ہیں لیکن علماء نے انہیں سیاسی اکھاڑے بنا لیا ہے. قرآن کریم تو ہے لیکن وہ بھی صرف خوبصورت الماریوں میں سجاوٹ کی زینت بنا ہوا ہے. علماء اپنی مرضی کی تفسیریں کر کے عوام کو, عامۃ المسلمین کو غلط راستوں پر چلا رہے ہیں. بس یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ضرورت نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کی ضرورت ہے, اور یہ پیشگوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ضرورت ہوگی. بس یہ علماء کسی طرح بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے, یا اگر کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, غلط کہتے ہیں. عوام الناس کو اس پر غور کرنا چاہیے. یہ ضرورت ہے اور یقیناً ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو کر آئے اور مسلمانوں کے اس بگاڑ کی بھی اصلاح کرے, اور اسلام کی کا جو غلط تصور غیر مسلم دنیا میں قائم ہو چکا ہے اس کو زائل کر کے اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں بٹھائے, اور دنیا کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لائے, عوام کو ان علماء نے نبی کی بحث میں الجھا کر اپنے مقصد پورے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد کو نبی کے نام سے پکارا ہے, تو پھر کسی اور کا کیا حق بنتا ہے کہ اپنی تشریحیں کر کے اس کے اور اس کے ماننے والوں کے خلاف ظلم و تعدی کا بازار گرم کریں. جیسا کہ میں نے کہا, خود دنیا کے حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ باوجود قرآن کریم کے اپنی اصلی حالت میں موجود ہونے کے, ہماری دینی روحانی اخلاقی حالت جو ہے وہ عموماً مسلمانوں کی گر رہی ہے. تقویٰ ختم ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت اور فرمانبرداری سے مسلمانوں کی اکثریت باہر نکل چکی ہے. بس سوچنے والی بات ہے کہ ان حالات میں کوئی ایسا طریق ہونا چاہیے جو اصلاح پیدا کرے, کوئی ایسا شخص ہو جو اسلام کی تعلیم کی روح کو سمجھے اور آگے مسلمانوں میں جاری کرے. ہم احمدی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوش نصیب ہیں, کہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق 14 صدی میں بھیج دیا. وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں قرآن کریم کے علم و عرفان کے خزائن کو وضاحت سے اپنی کتب میں بیان کر کے, حق و باطل کے فرق کو ظاہر کر کے, اسلام کی برتری دنیا کے تمام ادیان پر ثابت کر کے, دشمنوں کو کھلے چیلنج دے کر اور اپنے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدات کی مہر ثبت کر کے, دشمنوں کے منہ بند کر کے ایک لمبا عرصہ زندگی گزار کر خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گیا, اور اپنے پیچھے خدا تعالیٰ کی تائیدات سے تا قیامت جاری رہنے والا سلسلہ چھوڑ گیا جو ترقی کی راہوں پر آگے سے آگے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارضی و سماوی تائیدات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مختلف آفات کی صورت میں بھی ظاہر ہوئیں, ان کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. کیا اہل پاکستان کے لیے اور عامۃ المسلمین کے لیے یہ زلزلے, یہ آفات, یہ سیلاب, یہ دنیا میں مسلمانوں کی بے وقتی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور گزشتہ دنوں جو زلزلہ آیا وہ صرف ایک ملک میں نہیں تھا, اس کے پاکستان میں بھی اس کا سے نقصان ہوا, ایران میں بھی ہوا, افغانستان میں, شرق اوسط کے ممالک میں, بلکہ انڈونیشیا تک چلا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر چل رہی ہے اس پر مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے, توبہ کی ضرورت ہے, استغفار کی ضرورت ہے. نام نہاد علماء سے ڈرنے کے بجائے انہیں آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہمیں اسلام کی تعلیم کے خلاف باتیں بتاتے ہو. کہیں ایک واقعہ بھی ایسا بیان کر دیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کہ آپ نے ایسا کیا جو یہ تعلیم دیتے ہیں, یا ایسی تعلیم دی جو آج کل کے علماء دے رہے ہیں. بس یہ اسلام جو علماء ہمیں بتاتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کی تعریف تو محبت, پیار, امن, سلامتی اور تکلیفوں کو دور کرنا ہے, نہ کہ اسلام کے نام پر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان تکلیفوں کو اور زیادہ کرنا. بس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ تقویٰ کو تلاش کر کے اس پر قدم مارنے کی کوشش کرے, اپنی موت کو سامنے رکھے, جس کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری اتنی زندگی ہے, اور وہ عمل کرے جو خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں اور اس کے بندوں کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات پیش کرتا ہوں جن سے آپ کی اہمیت اور مسلمانوں کو آپ کے ماننے کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے, اور اگر یہ نہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ ترقی وہی لوگ کریں گے جو سچے دل سے عمل کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام کو مانیں گے. آپ فرماتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو خدا تعالیٰ کی بجائے دنیا کے بت کو عظمت دی گئی ہے اس کی امانی اور امیدوں کو رکھا گیا ہے. مقدمات, صلح, جو کچھ ہے وہ دنیا کے لیے ہے, اس بت کو پاش پاش کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت ان کے دلوں میں قائم ہو اور ایمان کا شجر تازہ بتازہ پھل دے. اس وقت درخت کی صورت ہے مگر اصل درخت نہیں, کیونکہ اصل درخت کے لیے تو فرمایا, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفروعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیوں کر بیان کی اللہ نے مثال, یعنی مثال دین کامل کی, کہ وہ بات پاکیزہ درخت پاکیزہ کی مانند ہے جس کی جڑ ثابت ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا ہے. اصلحا ثابتن سے یہ مراد ہے کہ اصول ایمانیہ اس کے ثابت اور محقق ہوں اور یقین کامل کے درجے تک پہنچے ہوئے ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا رہے, کسی وقت خشک درخت کی طرح نہ ہو. مگر بتاؤ کہ کیا اب یہ حالت ہے؟ بہت سے لوگ تو کہہ تو دیتے ہیں کہ ضرورت ہی کیا ہے, اس بیمار کی کیسی نادانی ہے جو یہ کہے کہ طبیب کی حاجت ہی کیا ہے. وہ اگر طبیب سے مستغنی ہے اور اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تو اس کا نتیجہ اس کی ہلاکت کے سوا اور کیا ہوگا؟ اس وقت مسلمان اسلمنا میں تو بے شک داخل ہیں مگر آمنا کی ذیل میں نہیں, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک نور ساتھ ہو. غرض یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں, اس لیے میرے معاملے میں تکذیب کے لیے جلدی نہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور توبہ کرو, کیونکہ توبہ کرنے والے کی عقل تیز ہوتی ہے. پھر آپ نے تعاون کے نشان کی مثال دی ہے کہ تعاون کا نشان بہت خطرناک نشان ہے, اور خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق مجھ پر جو کلام نازل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس پر لعنت ہے جو خدا تعالیٰ پر اس طرح کرے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ارادے کی اس وقت تبدیلی ہوگی جب دلوں کی تبدیلی ہوگی. بس خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے قہر سے خوف کھاؤ. کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. معمولی مقدمہ کسی پر ہو تو اکثر لوگ وفا نہیں کر سکتے. پھر آخرت میں کیا بھروسہ رکھتے ہو جس کی نسبت فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, یعنی اس دن قیامت والے دن بھائی بھائی سے دور ہٹے گا, بھاگے گا. فرمایا دیکھو جس طرح جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر کے اس کے احکام کی تفصیلات مثلا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تقویٰ طہارت کو بجا نہ لاوے اور ان احکام کو جو تزکیہ نفس, ترک شر اور حصول خیر کے متعلق نافذ ہوئے ہیں چھوڑ دے, وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے اور اس پر ایمان کے زیور سے آراستہ ہونے کا اطلاق صادق نہیں آ سکتا. اسی طرح سے جو شخص مسیح موت کو نہیں مانتا یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بھی حقیقت اسلام اور غایت نبوت اور غرض رسالت سے بے خبر محض ہے اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان, خدا اور اس کے رسول کا سچا تابع دار اور فرما بردار کہہ سکیں. کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن شریف میں احکام دیے ہیں, اسی طرح سے آخری زمانے میں ایک آخری خلیفہ کے آنے کی پیشگوئی بھی بڑے زور سے بیان فرمائی ہے اور اس کے نام ماننے والے اور اس سے انحراف کرنے والوں کا نام فاسق رکھا ہے. قرآن اور حدیث کے الفاظ میں فرق, جو کہ فرق نہیں بلکہ بالفاظ دیگر قرآن شریف کے الفاظ کی تفسیر ہے, صرف یہ ہے کہ قرآن شریف میں خلیفہ کا لفظ بولا گیا ہے اور حدیث میں اسی خلیفہ کو, خلیفہ آخری کو مسیح موت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. بس قرآن شریف نے جس شخص کے مبعوث کرنے کے متعلق وعدے کا لفظ بولا ہے اور اس طرح سے اس شخص کی بعثت کو ایک رنگ کی عظمت عطا کی ہے, وہ مسلمان کیسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں اس کے ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اے نادان قوم میں تمہیں کس سے مشابہ دوں, تم ان بدقسمتوں سے مشابہ ہو جن کے گھر کے قریب ایک فیاض نے ایک باغ لگایا اور اس نے ہر ایک قسم کا پھلدار درخت نصب کیا اور اس کے اندر ایک شیریں نہر چھوڑ دی جس کا پانی نہایت میٹھا تھا اور اس باغ میں بڑے بڑے سایہ دار درخت لگائے جو ہزاروں انسانوں کو دھوپ سے بچا سکتے تھے. تب اس قوم کی اس فیاض نے دعوت کی جو دھوپ میں چل رہی تھی اور کوئی سایہ نہ تھا اور نہ کوئی پھل تھا اور نہ پانی تھا, تب وہ سائے میں بیٹھیں اور پھل کھائیں اور پانی پئیں. لیکن اس بدبخت قوم نے اس دعوت کو رد کیا اور اس دھوپ میں شدت گرمی اور پیاس اور بھوک سے مر گئے. اس لیے خدا فرماتا ہے کہ ان کی جگہ میں دوسری قوم کو لاؤں گا جو ان درختوں کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھے گی اور ان پھلوں کو کھائے گی اور اس خوشگوار پانی کو پیے گی. خدا نے مثال کے طور پر قرآن شریف میں خوب فرمایا کہ ذوالقرنین نے ایک قوم کو دھوپ میں جلتے ہوئے پایا اور ان میں اور آفتاب میں کوئی اوٹ نہ تھی اور اس قوم نے ذوالقرنین سے کوئی مدد نہ چاہی, اس لیے وہ اسی بلا میں مبتلا رہی. لیکن ذوالقرنین کو ایک دوسری قوم ملی جنہوں نے ذوالقرنین سے دشمن سے بچنے کے لیے مدد چاہی, سو ایک دیوار ان کے لیے بنائی گئی, اس لیے وہ دشمن کی دست برد سے بچ گئے. سو میں سچ مچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی آئندہ پیشگوئی کے مطابق وہ ذوالقرنین میں ہوں جس نے ہر ایک قوم کی صدی کو پایا, اور دھوپ میں جلنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں سے مجھے قبول نہیں کیا, اور کیچڑ کے چشمے اور تاریکی میں بیٹھنے والے عیسائی ہیں جنہوں نے آفتاب کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا, اور وہ قوم جن کے لیے دیوار بنائی گئی وہ میری جماعت ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہی ہیں جن کا دین دشمنوں کے دستور سے بچے گا. ہر ایک بنیاد جو سست ہے اس کو شرک اور دہریت کھاتی جائے گی, مگر اس جماعت کی بڑی عمر ہوگی اور شیطان ان پر غالب نہیں آئے گا، اور شیطانی گروہ ان پر غلبہ نہیں کرے گا. ان کی حجت تلوار سے زیادہ تیز اور نیزے سے زیادہ اندر گھسنے والی ہوگی، اور وہ قیامت تک ہر ایک مذہب پر غالب آتے رہیں گے. فرمایا، ہائے افسوس ان نادانوں پر جنہوں نے مجھے شناخت نہیں کیا. وہ کیسی تیرہ اور تاریک آنکھیں تھیں جو سچائی کے نور کو دیکھ نہ سکیں. میں ان کو نظر نہیں آ سکتا کیونکہ تعصب نے ان کی آنکھوں کو تاریک کر دیے. دلوں پر زنگ ہے اور آنکھوں پر پردے. اگر وہ سچی تلاش میں لگ جائیں اور اپنے دلوں کو کینے سے پاک کر دیں، دن کو روزے رکھیں اور راتوں کو اٹھ کر نمازوں میں دعائیں کریں اور روئیں اور نعرے ماریں، تو امید ہے کہ خدا کریم ان پر ظاہر کر دے کہ میں کون ہوں. چاہیے کہ خدا سے استغنا ذاتی سے ڈریں، خدا کے استغنا ذاتی سے ڈریں. اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، اسے ڈریں اور اپنی فکر کریں آخرت کی. فرمایا، اے لوگو، خدا کی اور خدا کے نشانوں کی تحقیر مت کرو، اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کے خوف سے فروتنی کرو. کیا تمہیں اس قوم کا انجام بھول گیا جنہوں نے تم سے پہلے تکذیب کی؟ خدائے سزا دہندہ کی کتابوں میں تمہیں بری رکھا گیا ہے. بس اپنے بد خطرات سے خدا تعالیٰ کی طرف پناہ لے جاؤ اگر ڈرنے والے ہو. ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اور عداوت کرنے والوں سے پرہیز کرو. پھر فکر کرو کہ کیا تمہیں وہ ثبوت نہیں دیے گئے جو تم سے پہلے کافروں کو دیے گئے؟ اور کیا تمہارے پاس نشان نہیں آئے؟ کیا تم خدا کی تحقیر کرنے سے حقیر اور ذلیل نہیں ہو چکے؟ کیا تمہارے یہ تمام قرضداروں کی طرح ادا نہیں کیے گئے؟ بس اس مونے میں حقیقی کی قسم ہے جس نے مجھے اس محل میں وارد کیا اور میری تصدیق کے لیے باندھا اور کھولا اور مجھے اولاد دی، میرے لیے دشمنوں کو ہلاک کیا، اپنے نشانوں میں ایجاد اور اعدام کو دکھلایا، یعنی بنانے اور بگاڑنے کی جو دونوں طرح کی نشان دکھائے، اور مذہب کے جلسے میں پیدا کرنے کا نشان دکھلایا. یہ بھی پیش گوئی کے مطابق وہ جلسہ جہاں اب کتاب پڑھی گئی تھی، اور گوسالیہ مقتول میں مارنے کا نشان دکھلایا، اور قولی نشان اور فعلی نشان دیکھنے والوں کے لیے دکھلایا. اور خدا تعالیٰ نے کسوف اور خسوف تمام کو تم کو رمضان میں دکھلایا، اور میری بلاغت کے ساتھ تم کو ملزم کیا اور مجھ کو قرآن سکھلایا. فرمایا، اے لوگو، میں رب قدیر کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، بس کیا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس غیور کبیر سے خوف کرے؟ یا غفلت کے ساتھ ہم سے گزر جاؤ گے؟ اور تم نے اپنے مکروں کو انتہا تک پہنچا دیا، اور شکاریوں کی طرح ہیلا بازی میں بڑی دیر لگائی. بس کیا تم نے بجز خذلان اور محرومی کے کچھ اور بھی دیکھا؟ اور کیا تم نے وہ امر پایا جس کو ڈھونڈا بغیر اس کے کہ ایمان کو ضائع کرو؟ وہ باتیں جس کو تم ڈھونڈی، کیا پا لی تم نے ایمان تاکہ اور اس کے بغیر کے ایمان بھی ضائع نہ ہو تمہارا؟ بس اے مسلمانوں کی اولاد، خدا سے ڈرو. کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا نے کیسے میری بات کو پورا کیا اور اپنی بخشش میرے لیے بہت دکھلائی؟ بس تمہیں کیا ہو گیا کہ خدا کے نشانوں کی طرف منہ نہیں کرتے اور میرے لیے ملامت کے تیر پیکان پر رکھتے ہو؟ کیا تم نے اپنے زوم کا بتلان نہیں دیکھا اور اپنے وہم کی خطا تم پر ظاہر نہیں ہوئی؟ بس اس کے بعد مذمت کے لیے کھڑے مت ہو، اور بعد آزمائش کے جھوٹ کو مت تراشو، اور زبانوں کو بند کرو. اگر تم متقی ہو، اس آدمی کی طرح توبہ کرو جو شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے انجام اور بد عاقبت سے ڈرتا ہے، اور خدا توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عامۃ المسلمین کے دل کھولے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو سمجھنے والے ہوں یہ لوگ، تا جن حالات اور مشکلات سے گزر رہے ہیں ان سے نجات پائیں. آفات کے جو جھٹکے خدا تعالیٰ لگا رہا ہے ان کو، اس کے اشاروں کو سمجھیں اور تکذیب اور ظلموں سے باز آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ تقویٰ پر چلیں اور اپنے قول و فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور دنیا کو تباہی سے ہوشیار کرتے رہیں ہر وقت. اس وقت میں دو وفات یافتگان کا ذکر بھی کروں گا اور ان کے جنازے بھی ہوں گے نماز کے بعد جمعے کی. پہلا ہے مکرم چودھری محفوظ الرحمان صاحب جو 6 اپریل 2013 کو 93 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا اللہ و انا الیہ راجعون. چودھری صاحب نے ایف اے پاس کر کے حضرت حکم حسانی کی تحریک پر اپنی زندگی وقف کی تھی. زندگی وقف کرنے کے بعد بطور انسپکٹر بیت المال قادیان میں کام کرتے رہے. حضرت خلیفت مسیح سالس رحمہ اللہ تعالیٰ جب صدر خدام الحمدیہ تھے آپ پر بہت اعتماد کرتے تھے اور 4 خدام کے گروپ میں جلسہ دہلی کے دوران خواتین کے پنڈال کی حفاظت کا موقع بھی ملا آپ کو. کوئی مشہور واقعہ جماعت کی تاریخ میں اس موقع پر پتھراؤ بھی ہوا تھا جس میں ایک کارکن کرم مشتاق باجا زخمی بھی ہو گئے تھے. یہ ہمارے مربی مشنری رہے ہیں, مبلک رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں. تقسیم ہند کے موقع پر خلیفۃ المسیح سالس کے ساتھ آخر وقت تک قادیان کی حفاظت کے لیے ٹھہرے رہے اور صرف 4 دن پہلے خلیفۃ المسیح سالس نے ان کو واپس بھجوایا تھا, پاکستان بھجوایا تھا. پھر آپ ٹی آئی کالج لاہور میں بطور اکاؤنٹنٹ اور ہاسٹل ٹیوٹر کام کرتے رہے. پھر ٹی آئی کالج ربا میں بطور ڈی پی انچارج لائبریری کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصہ خلافت لائبریری میں بھی کام کیا, بصرہ جہاں اکیڈمی میں بطور استاد کام کیا. انہوں نے بعد میں پھر سروس کے دوران ہی پھر بی اے بھی کیا, اس کے بعد ایم اے اسلامیات بھی کیا. کوالیفائیڈ ڈی پی بھی تھے, لائبریرین کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پائی. 1953 کے فسادات میں خلیفت مسیح ثانی کے کوئٹہ میں قیام کے دوران صدر خدام الحمدیہ کی طرف سے جن خدام کو حفاظت کے لیے بھجوایا گیا ان میں سے ایک چوہدری صاحب بھی تھے, اور جماعت کی طرف سے 19 افراد پر مشتمل ربا بھجوائے جانے والے جب ربا کی آبادی ہوئی ہے تو پہلے جو 19 افراد بھجوائے گئے تھے پہلے گروپ میں آپ شامل تھے. خدام الحمدیہ میں صحت جسمانی کے موتم بھی رہے ہیں, والی بال اور ٹینس اور فٹ بال کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے. چندہ جات میں باقاعدہ تھے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی بھی تھے اور سب اپنا حساب اپنی زندگی میں صاف کر دیا تھا. تحریک جدید اور خرید کا چندہ اپنے والدین دادا اور پھوپھیوں وغیرہ بلکہ اگلی نسلوں میں بھی 2 پوتیوں کے بچوں کی طرف سے بھی ادا کیا کرتے تھے. بڑے نمازی تحجد گزار, بڑے شریف النفس تھے. ربا کے خاص جو لوگ ہیں کرداروں میں سے ایک تھے. جو مرضی ان کو کوئی کہتے کبھی انہوں نے میں نے نہیں دیکھا کہ آگے سے جواب دیا ہو, خاموشی سے اور ہنستے ہوئے ہر بات کو سنتے. انتہائی شریف النفس, درویش خاموش تبر انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یہاں کے ہمارے جو صدر انصار اللہ ہیں چوہدری وسیم صاحب ان کے بیٹے ہیں بڑے. دوسرا جنازہ جو ہے ذکر وہ مکرمہ کیسرا بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم فیض مرزا اظہر احمد صاحب ہیں جو یہ ان کی وفات ہوئی ہے 13 اپریل کو, تقریباً 70 سال ان کی عمر تھی. حضرت مسیح ثانی رضی اللہ عنہ اور حضرت ام ناصر رضی اللہ عنہ کی بہو تھیں. یہ ان کو کینسر ایک دم پھیل گیا اس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. بڑے عمدہ اخلاق کی مالک تھیں, بڑی ہنسمکھ ملنسار, خلافت سے بڑا تعلق خاص طور پر میں نے نوٹ کیا. خلافت کے بعد مجھ سے بہت زیادہ تعلق بڑھ گیا ان کا. مالی قربانیوں میں بھی کچھ لیتی تھیں حصہ اور غریبوں کی بہت زیادہ ہمدرد تھیں. ان کے بعد غریب رشتہ داروں نے بھی مجھے لکھا یا کم مالی کشائش والے رشتہ داروں نے کہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھا اور ان کو عزت دی, احترام کیا. ضرورت مندوں اور مستحقین کی خاموشی کے ساتھ مدد کیا کرتی تھیں. ملازموں کا بلکہ ان کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتی تھیں. جلسے کے دنوں میں مہمان نوازی بہت کیا کرتی تھیں مہمانوں کی. آپ کے والد حضرت سعید احمد خان صاحب تھے اور دادا مکرم کرنل اصاف علی خان صاحب جو حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے خالہ داد بھائی تھے. اور مرحومہ عبد المجید خان صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی نواسی اور حضرت خان محمد خان صاحب کپورتھلوی کی پرنواسی تھیں. آپ کے والد صاحب نے پہلے بیعت کی اور بعد میں آپ کے دادا نے. آپ کے والد صاحب سے پوچھنے پر کہ آپ کیوں احمدیت قبول کر لی پہلے, تو بڑے لہ کے شعر مصرا پڑھا کرتے تھے کہ پسند آیا ہمیں یہ دین, ہم ایمان لے آئے. ان کے جو پرنانا تھے حضرت خان محمد خان صاحب, وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت پرانے صحابہ میں سے تھے, اور 1 جنوری 1904 کو ان کی وفات ہوئی ہے. تو دوسرے دن حضرت مسیح علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے نماز کے وقت اور فرمایا کہ آج مجھے الہام ہوا ہے کہ اہل بیت میں سے کسی شخص کی وفات ہوئی ہے. تو غالباً حضرت خلیفہ مسیح اول نے کہا کہ حضور کے اہل بیت تو خدا تعالیٰ کے فضل سب خیریت سے ہیں, تو پھر یہ الہام کس شخص کے بارے میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خان محمد خان صاحب کپور تھلوی کل فوت ہو گئے ہیں, یہ الہام مجھے انہیں متعلق ہوا ہے. وہ خدا تعالیٰ نے الہام میں انہیں اہل بیت میں سے قرار دیا. پھر ان کے بارے میں یہ بھی الہام تھا کہ ان سے, ان کی اولاد سے نرم سلوک کیا جائے گا. اتفاق سے میں اسپین میں تذکرہ کسی اور مقصد کے لیے دیکھ رہا تھا, تو یہ الہامات ہی میرے اس نظر کے سامنے سے گزرے. یہ دو الہامات ہیں, جو ایک تو وفات کی خبر تھی, دوسرے یہ اہل بیت سے نرم سلوک کیا جائے, نہ ان کی اولاد سے نرم سلوک کیا جائے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی شان سے پورا ہوا. ان کے جو خان محمد صاحب خان صاحب کے بیٹے تھے مکرمہ کیسرا بیگم صاحبہ کے نانا, یہ ریاست کپورتھلا میں انہوں نے ملازمت کے لیے درخواست دی تھی اور کافی کمپٹیشن تھا اور افسر بگی خانہ کے لیے ان کو بنایا گیا, اور پھر وہ وہاں سے ترقی کرتے کرتے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت میں سے قرار دیا حضرت مسیح علیہ السلام کے, اور پھر ان کی نواسی اور نواسی حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی بہو بھی بنی. اللہ تعالیٰ ان کے مخلوق کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے, اور ان کے بچوں کو بھی نیکیوں کی توفیق دے اور جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے. ان کے خامد مکرم مرزا رحم صاحب کو بھی صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے اور صحت و عمر دے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.